الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا الأفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهُ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ قُلُوا وَاشْرَبُوا حَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ حلق عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله زرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين محترم سامعین غور کیجئے تو آج 28 اپریل ہے 2017 کی اور آنے والی کل 29 اپریل ہوگی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ 29 اپریل 2017 اس کی زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا اور کتنے ہی لوگ شاید سٹیٹسٹکس اکٹھی کرنی مشکل ہو کہ جن کی زندگیوں میں 27 اپریل 2017 آیا تھا مگر 28 اپریل 2017 ان کی زندگیوں میں نہیں آیا یعنی ہم سب چاہے کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے اسلام کو مانتا ہے یا نہیں مانتا حتیٰ کہ وہ آخرت کا بھی ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا موت کا ماننے والا ہم میں سے ہر شخص ہے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت موت کی وادی میں اترنا ہے ہم میں سے ہر شخص نے یہ یقینی ہے یعنی وہ کل لازماً میری زندگی میں آئے گی جس کو موت کہتے ہیں وہ لمحہ ہے بس اس میں وہ کبھی سکڑ جاتا ہے کبھی پھیل جاتا ہے تو پھیلا ہوا لمحہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے اب یہ 100 سالوں پر محیط ہے اور ہم اپنے کندھوں پر اپنے پیاروں کو دفنا کر آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف ان کو دفنانا تھا ہم نے شاید نہیں مرنا لیکن تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی کسی کے کندھوں پر سوار ہو کر جا رہے ہوتے ہیں گویا یہ دو کل ہیں جو میری زندگی میں ایک آ سکتی ہے ایک نے آنا ہے 28 اپریل 2017 میری زندگی میں آ سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو لیکن یہ غیر یقینی ہے انسرٹن ہے انریل ہے لیکن موت نے میری زندگی میں آنا ہے یہ حقیقی ہے یقینی ہے ریل ہے سرٹن ہے اور موت کے بعد پھر ہم مسلمان ہیں تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد اس زندگی کا بہرحال ایک نتیجہ ہے جو نکلنے والا ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی اور اس امتحان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی قزم ہستی سے تو ابرا ہے ماند حباب اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. تو یہاں تو ہم اصل میں امتحان کے لیے آئے ہیں, مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر اس کا حساب کتاب ہے جو دینا ہے. دو ڈفرنٹ سچویشن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ فرض کریں کہ میری زندگی میں 28 اپریل 2017 آ جاتی ہے اور وہ اپنے ورسٹ سینیریو کے ساتھ آتی ہے, تو کاغذ پینسل لے کر بیٹھیں اور جائزہ لیں اپنی اپنی زندگیوں کا کہ اگر یہ نحوست کے ساتھ آتی ہے 28 اپریل, اپنی ساری بدبختیاں لے کر آ جاتی ہے, اللہ نہ کرے ہماری زندگیوں میں سے کسی کی زندگی میں, تو وہ بدبختیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ خدا نخواستہ آپ اگر نوکری کر رہے ہیں تو نوکری جا سکتی ہے, کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار کا بٹھا بیٹھ سکتا ہے, کوئی خاندانی زندگی ہے تو وہ بالکل اچاڑ ہو سکتی ہے, کوئی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے کہ اس کے حادثے کے نتیجے میں سب کچھ ہی چلا جائے اور آپ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پانی کی ایک بوند کو ترسیں پڑے رہیں اور کوئی آپ کے منہ میں پانی کی بوند ڈالنے والا باقی نہ رہے. ان تمام سینیریوز کو ذرا امیجن کریں اور دو سوال اپنے سامنے رکھیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ ساری بدبختیاں ایک ہی دن میں ممکن ہیں؟ تو جواب ملے گا کہ نہیں. لیکن فرض کر لیں کہ یہ ساری بدبختیاں ایک ہی دن میں ممکن ہیں اور اللہ نہ کرے کہ وہ کسی کی زندگی میں آئیں, وہ آ گئی ایک ہی دن میں, تو دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ایک ہی دن میں آ گئی تو فار ہاؤ لانگ, یہ کب تک رہیں گی میری زندگی میں؟ ٹل مائی ڈیتھ, جس دن میں مر گیا اس دن یہ ساری بدبختیاں بھی ساتھ ہی دفن ہو جائیں گی. اب ذرا اکراس دا روڈ دوسری طرف سچویشن دیکھیے کہ میں اس حقیقی کل کو جا ملا جس دن میں نے مرنا تھا, مرنے کے بعد میں اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو گیا, اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی زندگی میں بھی وہ ورسٹ ڈے وہاں کریٹ ہو جائے. لیکن ایک لمحے کے لیے سپوز سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں, ونس اگین کاغذ پینسل لے کر بیٹھیں اور ذرا نوٹ کریں کہ وہاں جو بدقسمتیاں آئیں گی وہ کون کون سی ہو سکتی ہے. تو ورسٹ سینیریو آگ کا ہے, اور آگ بھی وہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا, بڑی خوبصورت ایک ان کی نظم ہے سیر فلک کے نام سے, جس میں کئی تخیلات میں وہ نکل گئے آسمانوں کی طرف. تو کہتے ہیں کہ میں نے افلاک کی سیر میں جنت بھی دیکھی جہنم بھی دیکھی, اور میں نے دیکھا کہ جہنم بالکل ٹھنڈی پڑی تھی, تاریک یخ بستا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ دنیا میں تو ہم بڑا شور سنتے تھے جہنم کی آگ کا, اور یہاں عجیب صورتحال ہے, یہ تو بالکل یخ پڑی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے چہرے کی حیرت کو بھانپ کر ایک فرشتہ میرے قریب آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ کیا پریشانی ہے تمہیں. تو میں نے اس سے یہی ذکر کیا کہ ہم تو یہ سنتے تھے دنیا کی زندگی میں, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آخری شعر اس نظم کا ہے کہ اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں آگ اپنی اپنے ساتھ لاتے ہیں, تو آگ تو یہاں سے کما کر جاتا ہے ہر شخص, اور وہ تمام ورسٹ سینیریوز جو وہاں پیش آ سکتے ہیں ان کے سامنے بھی وہی دو سوال رکھیں کہ کیا وہ ساری بدقسمتیاں وہاں ایک ہی دن میں بیک وقت میری زندگی میں آ سکتی ہیں؟ تو جواب ملے گا کہ ہاں آ سکتی ہیں. دوسرا سوال ہے کب تک؟ بدلے گا ہمیشہ کے لیے. اس کے برعکس اگر 28 اپریل میری زندگی میں آ جاتا ہے اور یہ اپنے بیسٹ سینیریوز کے ساتھ آتا ہے, جتنی بھی خوش قسمتیاں ممکن ہیں وہ آپ لکھتے چلے جائیں لکھتے چلے جائیں کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے, آپ یہ بننا چاہتے ہیں وہ بننا چاہتے ہیں, اور وہ ساری کاؤنٹ ڈاؤن کر کے پھر ایک دفعہ سوچئے کہ کیا یہ سب ایک دن میں پاسبل ہے کہ یہ سب کچھ مجھے مل جائے؟ تو ایک بار پھر جواب یہی ملے گا کہ نہیں, ایک دن میں یہاں ممکن نہیں ہے کہ آپ امریکہ کے صدر بھی بن جائیں اور آپ کے سارے کاروبار بھی چمک اٹھیں اور آپ کے بچے بھی بڑی اعلیٰ عہدوں پہ پہنچ جائیں. آپ کی گھر گرہستی کی، یعنی جو آپ سوچتے چلے جائیں وہ ہوتا چلا جائے، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن سپوز سچویشن ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ سب ماشاءاللہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، سب کچھ مل گیا آپ کو، کب تک؟ تو پتہ چلے گا کہ میری موت تک. جس دن میری سانس بند ہوتی گئی اس دن سب ختم ہو جائے گا. اور اس کے مقابلے میں جب وہاں آنکھ کھلی اور میں وہاں کے بیسٹ سینیریو کو ذرا اپنے سامنے رکھوں کہ وہاں کیا کچھ ہے، تو اس کے کچھ نظارے میں نے آپ کے سامنے رکھے، میں یہ آیا دوبارہ پڑھنے لگا ہوں. جس کو اس کا نامہ اعمال وہاں دائیں ہاتھ میں مل گیا، اس کا تو بیڑا پار ہو گیا نا، وہ تو لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، ہاؤ مکرو کتابیا، یہ ہے بھائی دیکھو، یہ ہے میرا اعمال نامہ. اور یہ کس بنیاد پر ہے؟ انی ظننت انی ملاقن حسابیا، یہ اس لیے ہے کہ میں جانتا تھا اچھی طرح، دنیا ہی کی زندگی میں مجھے معلوم تھا کہ مجھے اس دن سے واسطہ پیش آنا ہے، کیونکہ واسطہ پیش آنا ہے لہذا میں اس کی تیاری کرتا رہا. اور پھر اس کو کہا گیا فہو فی عیشت راضیہ، وہ اپنی من پسند عیاشی والی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغوں میں. فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ، بڑا خوبصورت جملہ ہے یہ، قطوفہا دانیہ، جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. یعنی عربوں کے باغوں کا اگر آپ کو اندازہ ہو تو اس آیت کو سمجھا جا سکتا ہے. سچویشن کیا ہوتی ہے ان کے باغوں کی؟ باہر جو باڑھ ہوتی ہے نا وہ کھجور کے درختوں کی ہوتی ہے. اب کھجور کا پھل اونچا لگتا ہے، پھر آپ جو ہی اندر داخل ہوتے ہیں تو اناروں کے درخت شروع ہو جاتے ہیں. کھجور ایکسیسیبل نہیں تھی، آپ ہاتھ سے نہیں توڑ سکتے تھے، جو ہی آپ اندر داخل ہوئے اب انار آئے، انار آپ ہاتھ سے توڑ سکتے ہیں. تھوڑا سا اور آپ باغ کی ڈیپتھ میں گئے تو انگوروں کی بیلیں شروع ہو گئیں، وہ اس سے بھی زیادہ ایکسیسیبل ہیں. تو گویا یہ جنت جو مومن کو وہاں میسر آئے گی، یہ ایسی ہوگی کہ جوں جوں آپ اس کی ڈیپتھ کی طرف چلتے جائیں گے تو وہ پھل آپ کی دسترس میں آتے چلے جائیں گے. اور اس سے کہا جائے گا کلو وشربو حنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کرو بسبب اس محنت کے جو تم نے آج یہاں کے لیے گزشتہ کل میں کی تھی. ایک بڑا خوبصورت تفسیری نقطہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے سفر میں، عرب ہمارے پٹھان بھائیوں کی طرح مہمان نواز ہوتے ہیں بہت، تو وہ کہتے ہیں میں کہیں رکا کھانا کھانے کے لیے، کھانا شانا جب گرم کیا تو قریب ہی ایک بدو بھیڑے چرا رہا تھا، تو ہم نے اس بدو کو بھی انوائٹ کیا کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. شدید گرمی تھی، اس بدو نے کہا کہ میں روزے کے ساتھ ہوں. تو ہم نے اس سے کہا کہ اتنی شدید گرمی میں تم نے روزہ رکھا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں اصل میں یہ محنت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کل میرا رب مجھ سے یہ کہے کہ کلو وشربو حنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اس سے بڑا متاثر ہوا، تو میں نے اسے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم اپنی ان بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ مجھے بیچ دو، میں اس کو شام کو ذبح کر کے پکاؤں گا اور میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا، تم افطار میرے پاس کرنا. تو اس نے کہا کہ یہ تو میری نہیں ہے، میں تو غلام ہوں، یہ بھیڑیں تو ساری میرے مالک کی ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ تم اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اتنی بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ بھیڑیا کھا گیا تھا. تو اس نے کہا کہ اس مالک کو تو کہہ دوں گا، اس مالک کا کیا کروں گا، وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور یہ دو تین جملے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو میں نے ایک خانقاہ میں لکھے کبھی دیکھے تھے. ایک دیوار پہ لکھا ہوا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، دوسری پہ لکھا ہوتا اللہ سن رہا ہے، اور ایگزٹ کے اوپر لکھا ہوتا اللہ پوچھے گا. تو اس نے کہا جناب میں اس مالک کو تو مطمئن کر دوں گا, اس مالک کو کیسے مطمئن کروں گا, وہ تو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے وہ پوچھے گا. تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں سارا دن جھومتا رہا اس کے اس جملے سے. جب شام ہوئی تو میں اس کے مالک کے پاس گیا اور میں نے اسے کہا کہ تمہارا یہ غلام ان ساری بھیڑوں کے ساتھ خریدنا چاہتا ہوں, قیمت بتاؤ. اس نے جو بھی قیمت بتائی حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہ قیمت ادا کی اور اس غلام سے کہا کہ ان بھیڑوں سمیت تو آزاد ہے, جا عیش کر. اللہ تعالیٰ جب نوازتا ہے اپنے بندوں کو تو وہ دنیا میں بھی یوں نواز دیتا ہے, آخرت میں وہ کیسے نوازے گا یہ وہ جانتا ہے. تو یہاں جو بیسٹ سینیریو میں نے کہا وہ بھی میرے مرنے تک ہے, لیکن وہاں کا سینیریو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آبادن آبادا ہمیشہ کے لیے ہے. فیصلہ کرنا میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم سوچیں ہم نے کیا کرنا ہے. اور جن لوگوں کو اس حقیقی کل کا یقین تھا انہوں نے اس کے لیے محنت کی. اس کو مانتا میں بھی ہوں, آپ بھی مانتے ہیں, لیکن یقین جانے میں کل واکینڈ سے آیا. آپ فیصل آبادی کے ایک شہر کا چکر لگا لیں, یعنی یہاں سے آپ کچہری بازار تک جائیں, کوئی ایک بل بورڈ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو آپ کو یہ دعوت دے رہا ہو کہ کل تم نے مر جانا ہے, کل تمہارا حساب کتاب ہوگا. یہ آپ کو 28 اپریل بڑا یقینی اور بڑا دلکش بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ پلاٹ لے لو کل کام آئے گا, فلاں جگہ انویسٹمنٹ کر لو یہ کل کام آئے گی, فلاں یوں کر لو یہ کل کام آئے گی. ایون ایجوکیشن کے جو بورڈ ہیں وہ بھی آپ کو, یعنی آپ کا بیٹا انجینئر ڈاکٹر 28 اپریل کے لیے تیار ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ آج ہمارا جو بھی سلیبس ہے اس کا ذرا مطالعہ کر کے دیکھیں, آپ کو ہر چیز شاید اس کے اندر مل جائے گی, اللہ نہیں ملے گا اور وہ یقینی کل کی کہانی وہاں نظر نہیں آئے گی کہیں پہ. اور یہاں اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے ہنسی مذاق میں بھی کہ بڑے احمق آدمی ہو تو وہ لڑ پڑے گا آپ سے. لیکن اصل میں عقل مند کون ہے؟ ایک حکایت میں سے آتا ہے, ایک حکایت میں کہ ایسی ایک دربار لگا ہوا تھا, بادشاہ سلامت تشریف فرما تھے, ان کی محفل میں مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک درویش بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو بادشاہ نے اس درویش کو بلایا اور اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور اس فقیر سے کہا کہ بابا جی یہ انگوٹھی لے لیں اور اس محفل میں آپ کو جو سب سے احمق انسان نظر آتا ہے نا اس کے ہاتھ میں ڈال دیں. فقیر بڑا زیرک آدمی تھا, اس نے دائیں بائیں سب دیکھے لوگ اور پھر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ تو آپ کا دربار ہے, آپ کے دربار میں بھلا احمقوں کا کیا کام ہے, یہ تو سب لوگ بڑے زیرک مجھے نظر آتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ پھر اس کو رکھ لو اپنے پاس, اور شرط یہی ہے کہ جب بھی زندگی میں کوئی احمق انسان ملے تو اس کے ہاتھ میں ڈال دینا. اس نے جیب میں ڈالی چلا گیا. وقت گزرتا رہا, ایک وقت آیا کہ اسی فقیر کو کسی نے اطلاع دی کہ بادشاہ سلامت بڑے سخت بیمار ہیں اور بس چل چلاؤ ہی لگتا ہے, بستر مرگ پر ہیں. اب وہ گیا ان کی تیمارداری کے لیے اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ حال چال پوچھنے کے بعد کہ بادشاہ سلامت آپ کی نوازش سے ہم جیسے فقیر بھی یہاں آتے رہے آپ کے دربار میں اور میں دیکھتا رہا کہ آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی سفر درپیش ہوتا تھا تو آپ کی ضرورت کا سارا سامان آپ کی اگلی منزل پر پہلے سے پہنچا دیا جاتا تھا. اور یہ تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں اپنی اپنی بساط کے مطابق بندوبست, لیکن بادشاہوں میں سے ایک ملکہ کا میں خود بھی آئی وٹنس ہوں. اس زمانے میں پولیس میں جاب کر رہا تھا, ملکہ برطانیہ نے آنا تھا پاکستان میں اور گورنر ہاؤس مری میں میری اس کے ساتھ ڈیوٹی تھی اور وہ شاید ابھی انگلستان سے روانہ بھی نہیں ہوئی تھی کہ سارا سامان جو بھی اس کی ضرورت کا تھا, ہم غلاموں کی تو کچھ چیز اس نے کھانا بھی پسند نہیں کی نا, اس کے کھانے برتن ہر چیز وہاں سے آئی ہوئی تھی, وہ پہلے سے پہنچی ہوئی تھی. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا سامان ساز و سامان تو ہمیشہ پہلے سے پہنچ جاتا تھا, آج بھی ایک سفر آپ کو درپیش ہے تو مجھے امید ہے کہ وہاں بھی آپ نے ضرورت کا سارا سامان بھجوا دیا ہوگا. تو بادشاہ کی چیخ نکل گئی اور بادشاہ نے کہا کہ بابا جی بہت دیر سے ملے ہو, میں نے تو وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں کیا آپ نے؟ اس نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں کر سکے. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت ذرا اپنا ہاتھ تو دکھائیں. ہاتھ پکڑا اس نے اور اپنی جیب سے وہ انگوٹھی نکالی اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو یاد ہے نا یہ انگوٹھی آپ نے کبھی مجھے دی تھی کہ زندگی میں جب بھی کوئی احمق شخص ملے تو اس کے ہاتھ میں ڈال دینا. تو مجھے آج آپ سے زیادہ کوئی احمق انسان نظر نہیں آ رہا کہ جس کو پتہ بھی تھا کہ جانا ہے اور وہ یہاں کے لیے بڑی تیاری کرتا تھا, ادھر کے لیے اس نے کچھ بھی نہیں بھیجا اپنے ساتھ. غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو ہم احمق کہیں تو وہ لڑ پڑے گا آپ کے ساتھ, لیکن اگر ذرا خود اپنے اندر جھانکیں گے, درو بینی کریں گے تو احساس ہو جائے گا کہ اصل میں ہم سارے ہی بڑے احمق ہیں. اور ہم میں سے حقیقتاً زیرک اور سیانہ وہی ہے جس نے اپنی اس حقیقی کل کے لیے تیاری شروع کر رکھی ہے. جو اس کو حقیقی سمجھتے تھے ان میں سے دو لوگوں کی کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور یہ ابھی بھی سمجھ آتی ہے. کراچی میں ہمارے ایک دوست تھے, وہ سنا رہے تھے اگلے دن کہ کسی کمپنی کا ایک بگ باس تھا, وہ بگ باس اپنی کہانی خود سنا رہا ہے, کہتے ہیں میں بڑا بدتمیز آدمی تھا اور میں اپنے جونیئرز کے ساتھ اور کلائنٹس کے ساتھ ہمیشہ بڑے متکبرانہ انداز سے بات کرتا تھا. بلڈ پریشر شوٹ کیا, ہارٹ کا پرابلم ہو گیا, اب سٹنٹس ڈلنے تھے اور سنگاپور سے ایک ٹیم آئی ہوئی تھی, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو لائیو آپ کی سرجری کریں گے, انستھیزیا وغیرہ نہیں دیں گے, اور آپ یہ فارم سر نا پہلے سائن کر دیں ہمیں کہ اگر اس دوران کچھ ہو گیا تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی, اور رسک فیکٹر جو ہے وہ 25% ہے, 75% چانسز ہیں کہ آپ بچ جائیں گے, لیکن 25% اس بات کا امکان ہے کہ شاید آپ سروائیو نہ کر سکیں. کہتا خیر سائن کر کے گھر آ گیا, اب دو دن بعد سرجری ہونی تھی. اب یہ 25% کا ڈر, کہتا ہے دو دن اس نے میری جان کھائی رکھی اور میں اس سوچ میں رہا کہ کس کس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے, کس کس کا حق مارا ہوا ہے, ان کے ٹیلی فون نمبر ڈھونڈتا پھروں, ان میں سے ایک ایک سے معافی مانگی, بچ گیا, ہو گیا آپریشن, ہو گیا کامیاب ہو گیا, لیکن یہ تو اس کے کہنے پہ 25% تھے نا, اس 25% نے ٹھیک کر دیا اس کو. اگر 100% کے اوپر یقین ہو کہ واقعی میں نے مر جانا ہے تو انسان نہ کسی کا حق مار سکتا ہے, نہ ظلم و زیادتی کر سکتا ہے, نہ اپنی بندگی کے حقوق میں کوئی ڈنڈی مار سکتا ہے. ایک نوجوان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, اور ذرا سوچیں یہ ابو ذر غفاری کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل ملنے کے لیے آئے تو کہیں پاس سے حضرت ابو ذر گزر رہے تھے, تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضور وہ دیکھیں ابو ذر جا رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضور نے کہا کہ جبرائیل تم ابو ذر کو نام سے جانتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضور ابو ذر کو کون نام سے نہیں جانتا, ملائکہ اعلیٰ کے سارے فرشتے ابو ذر کو نام سے پہچانتے ہیں. ان کے پاس ایک نوجوان آیا کہ چچا میں دین سیکھنا چاہتا ہوں, مجھے دین سکھا دیں. انہوں نے رکھ لیا اپنے پاس. کچھ دن گزرے تو ایک قافلے والے آئے, حضرت ابو ذر کے قبیلے کے لوگ تھے, انہوں نے آ کے رونا رویا کہ قحط نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے, خدا کے لیے ہماری کچھ مدد کریں, ہم تو بالکل بھوک کے ہاتھوں اب رہ گئے. تو حضرت ابو ذر نے اس نوجوان سے کہا کہ جاؤ میرے باڑے میں اور باڑے سے جو بیسٹ اونٹ ہے نا وہ پکڑ کر لے آؤ, بیسٹ اونٹ. وہ گیا, اس نے اونٹوں پر ایک نظر ڈالی اور جو اونٹ اسے سب سے عمدہ نظر آیا اس کی اس نے نکیل پکڑی اور ایک تھاٹ پروسیس سے اپنے آپ کو گزروایا اور سوچنے لگا کہ سیدنا ابو ذر نے تو یہ اونٹ ان کو غریبوں کو دے دینا ہے جنہوں نے تھوڑی دیر بعد اس پر چھری پھیرنی ہے اور کھا لینا ہے اس کو, تو گوشت ہوتا ہے, اچھا اونٹ ہو یا ذرا نرم ہو. کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تو یہ اونٹ اگر یہاں رہ جائے اور اس کی نسل آگے چلے گی تو ابو ذر کو بڑا فائدہ ہوگا، لہذا اس نے اس اونٹ کو چھوڑا اور جو نیکسٹ ٹو بیسٹ تھا وہ اونٹ پکڑا اس نے اور لے گیا۔ اب ظاہر ہے حضرت ابو ذر تو اپنے ایک ایک اونٹ کو جانتے تھے، جو ہی وہ اونٹ وہاں پہنچا تو حضرت ابو ذر کو پہلے ایک شک ہوا کہ شاید یہ نوجوان جو ہے اس کو اونٹوں کی پہچان نہیں ہے، تو اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے باڑے میں دس واز دا بیسٹ کیمل، یہی سب سے عمدہ اونٹ تھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ نیکسٹ ٹو بیسٹ ہے۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا بیسٹ اونٹ لے کر آنا، جاؤ واپس اس کو کھڑا کرو اینڈ برنگ دا بیسٹ ون۔ وہ گیا اور وہ جو سب سے عمدہ تھا وہ اونٹ لے کر آ گئے، حضرت ابو ذر نے قافلے والوں کو دیا، وہ چلے گئے۔ اب حضرت ابو ذر نے اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا تو بھی جا۔ اس نے کہا چچا مجھے تو ابھی چند دن نہیں ہوئے، میں نے تو ابھی دین سیکھنا ہے آپ سے۔ ان کا میں تمہاری آخرت بناؤں اور تو میری ہی آخرت کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ تو اس نے اپنی پوزیشن واضح کی، اس نے کہا چچا میں تو اس میں نیکسٹ ٹو بیسٹ اس لیے لایا تھا کہ انہوں نے تو کھا لینا ہے اور گوشت تو گوشت ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنا وہ مال نہ خرچ کرو جو تمہیں بہت محبوب ہے، اپنا بیسٹ اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ اور یہ کاروباری شہر ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کاروبار کے اس اصول کو کہ اگر آپ کو بیسٹ ریٹرن کس انویسٹمنٹ پہ مل سکتا ہے؟ بیسٹ ریٹرن ہمیشہ بیسٹ انویسٹمنٹ پہ ملتا ہے، تھکی ہوئی انویسٹمنٹ تھکا ہوا ریٹرن، بلکہ الٹا لاس بھی چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بیسٹ ریٹرن چاہیے تو انویسٹ دا بیسٹ۔ جب آپ بیسٹ انویسٹ کریں گے تو اس دنیا میں بھی یقین جانے آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ کہتی کہ ایک اور کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں، بس اس پہ اپنی گفتگو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ مدینہ میں بڑا سخت قحط تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر ہی کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ باہر نکل کر استسقاء کی نماز پڑھتا ہوں اور ذرا دیکھتا بھی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کس حال میں ہے، کیا کر رہی ہے۔ تو کہتے ہیں میں یہ احد پہاڑ والی سائڈ پہ نکل گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک 10 سال کا بچہ بھیڑیں چرا رہا تھا اور وہ کچھ تھوڑا سا پانی کہیں اس کے پاس تھا، اس سے اس نے وضو کیا تو مجھے لگا جیسے یہ کسی نماز کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک سائڈ پہ ہو کے تھوڑا سا بیٹھ کے دیکھنے لگ گیا کہ دیکھتا ہوں یہ نوجوان کیا کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس نے وضو کیا، چادر بچھائی، 2 رکعت استسقاء کے پڑھے اور اب اس نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ یا رب بھی، اے میرے رب، بارش نہیں ہے، پرندے اور جانور پیاس سے بلک رہے ہیں، انسان پیاسے ہیں، اللہ مجھے تجھ سے ابھی بارش چاہیے۔ اور وہ مسلسل یہ جملہ کہتا رہا، اللہ میں بیٹھا ہوں یہاں سے، میں اٹھوں گا نہیں آج یہاں سے جب تک تو بارش نہیں دیتا۔ اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، کوئی بادل نہیں تھا اور وہ مسلسل کہتا جا رہا ہے کہ اللہ مجھے تجھ سے ابھی بارش چاہیے، مجھے تجھ سے ابھی بارش چاہیے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا تو دور سے بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آیا اور ہم گھر بھیگتے ہوئے پہنچے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت اور آخرت کے وعدوں کو اتنا ہی حقیقی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جتنا حقیقی یہ صحابہ سمجھتے تھے، اسی زمین کے انسان تھے وہ۔ ان کو 28 اپریل بڑی غیر یقینی اور غیر حقیقی نظر آتی تھی، لیکن موت اور موت کے بعد کا معاملہ بڑا یقینی بڑا حقیقی نظر آتا تھا۔ ہم صرف کہتے ہیں، ہمیں اس کا یقین نہیں ہے اس درجے میں جس درجے میں ہمیں 28 اپریل کا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے جس یقین کی ضرورت ہے وہ یقین ہمیں آج عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔